بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا. إن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی اور راہ خدا میں جان اور مال سے جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک عظیم درجے کے مالک ہیں اور در حقیقت وہی کامیاب بھی ہیں۔ اللہ ان کو اپنی رحمت، رضامندی اور باغات کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہوں گی۔ وہ انہی باغات میں ہمیشہ رہیں گے کہ اللہ کے پاس عظیم ترین اجر ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ریڈیو تہران کے آرکائیو میں موجود پروگرام، نیز سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفسیر. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے کلام امیر پروگرام. کلام امیر کے بعد دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. عزیز سامعین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ کے ذریعے آپ ہماری تازہ ترین خبریں، اس کے علاوہ سار ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف سماجی، سیاسی اور حتیٰ کھیلوں سے متعلق اور دوسرے موضوعات پہ ڈرامہ سیریلز اور فلمیں وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن خاص طور پہ سامعین کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ ہماری ویب سائٹ پر تازہ ترین خبریں اپلوڈ کی جاتی ہیں، اور آپ جب بھی چاہیں ہماری سائٹ کھولیں اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ ہوں. میں ایک بار پھر آپ سامعین کی خدمت میں ویب سائٹ کا اعلان کر دوں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ ایک اعلی سطحی فوجی وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں. ایران کی مسلح افواج نے آج سے سالانہ مدافعان آسمان ولایت ایئر ڈیفنس فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے. ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عراقی منصب کے نام ایک پیغام میں عراق میں عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی ہے. عراق میں حکومت قانونی الائنس کے سربراہ نے تاکید کیا کہ ان کا الائنس پارلیمنٹ میں سب سے بڑا پارلیمانی دھڑا بنانے کی کوشش کرے گا. اور جہاد اسلامی فلسطین کے قیدیوں نے صہیونی جیل حکام کے رویے سے تنگ آ کر بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل باقری ایک اعلی سطحی فوجی وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے پر ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد پہنچے ہیں. اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ جنرل محمد باقری پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی دعوت پر اعلی سطحی وفد کے ہمراہ نور خان ایئر بیس پہنچے، جہاں ان کا پاکستان کے اعلی فوجی افسران اور پاکستان میں ایران کے سفیر نے استقبال کیا. ایران کی مسلح افواج کے سربراہ اسلام آباد میں اپنے قیام کے دوران پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت سے تہران اور اسلام آباد کے درمیان دفاعی تعاون میں توسیع، سرحدی سیکیورٹی، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تعاون کے طریقوں پر تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ عالم اسلام اور علاقے کے اہم مسائل پر بات چیت کریں گے. ان ملاقاتوں میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا. جنرل باقری پاکستانی فوج کے سربراہ سے ملاقات کے علاوہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے بھی ملاقات کریں گے. ایران کی مسلح افواج نے آج سے سالانہ مدافعان آسمان ولایت ایئر ڈیفنس فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا، جس میں ایران کی بری فوج اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی ایئر ڈیفنس فورس کے مختلف یونٹ حصہ لے رہے ہیں. ہمارے نمائندے کے مطابق متعفیان آسمان ولایت کے نام سے سالانہ مشقوں میں جو یا رسول اللہ کے نعرے سے شروع ہوئی ہیں ایرانی ماہرین کے تیار کردہ میزائل ڈیفینس سسٹم، ریڈار، الیکٹرانک جنگی اور کمیونیکیشن آلات اور نگرانی کے ورچوئل سسٹم کا استعمال کیا جائے گا۔ ایران ایئر ڈیفینس ہیڈ کوارٹر کے سربراہ جنرل قادر رحیم زادے نے بتایا ہے کہ مرکزی ایران میں شروع ہونے والی ایئر ڈیفینس فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے میں سیول اہداف کے دفاع کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فوجیوں کی تیز رفتار، نقل و حرکت اور ریپڈ ایکشن کا تجربہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مرحلے میں مشقوں کے ریجن میں ہمارے طیاروں اور ڈرون طیاروں نے جاسوسی کی پروازیں انجام دیں اور فرضی دشمن کے اہداف کے بارے میں ٹھیک ٹھیک معلومات حاصل کر کے ہیڈ کوارٹر کو ارسال کی۔ بریگیڈیئر جنرل قادر رحیم زادے نے ایرانی ماہرین کی تیار کردہ ایئر ڈیفینس سسٹموں کے تجربات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مشقوں کے دوران علاقے کی صورتحال کی نگرانی کے لیے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کیا گیا ہے جو الیکٹرانک اور الیکٹرو آپٹک نظام کے ذریعے کام کر رہا ہے اور فرضی دشمن کے ہدف کا پتہ لگاتے ہی مصنوعی ذہانت اور اینالیٹیکل سسٹم کے ذریعے فیصلہ کر کے میزائل سسٹم کو ضروری ہدایت جاری کرتا ہے تاکہ مذکورہ ہدف کا مقابلہ کیا جا سکے۔ انہوں نے بتایا کہ اس تجربے کے ذریعے ایران دو اہداف حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک یہ کہ دفاعی صنعتوں کو مقامی بنانا، خاص طور سے میزائل ڈیفینس سسٹم کی ضرورتوں کو پورا کرنا جو دفاعی میدان میں انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کا حامل ہے۔ دوسرا مقصد جدید ترین میکنزم کے ذریعے فوجی جوانوں کی تربیت اور ان میں مہارت پیدا کرنا اور اسی طرح اسپیشلائزیشن اور اسپیشلائزڈ مشقوں کا مقصد بھی اس عمل میں سرعت پیدا کرنا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے عراقی ہم منصب کے نام ایک پیغام میں عراق میں عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے پیغام میں عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کو مخاطب کرتے ہوئے عراق میں عوامی حاکمیت کے مقام و منزلت کے مظہر کی حیثیت سے اس ملک میں عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے پیغام میں امید ظاہر کی کہ عراق میں منتخب اراکین پارلیمنٹ اور عوامی اتحاد و یکجہتی نیز نئی حکومت کی تشکیل سے یہ ملک امن و استحکام کی طرف بڑھے گا اور ترقی و پیش رفت کرے گا۔ انہوں نے عراق میں امن و استحکام کے قیام پر ایران کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کے مزید فروغ اور تمام شعبوں میں ترقی و پیش رفت سے متعلق مشترکہ تعاون کے لیے تہران کی آمادگی کا بھی اعلان کیا ہے۔ عراق میں حکومت قانونی الائنس کے سربراہ نے تاکید کی ہے کہ ان کا الائنس پارلیمنٹ میں سب سے بڑا پارلیمانی دھڑا بنانے کے لیے مذاکرات شروع کرے گا۔ عراق میں حکومت قانون الائنس کے سربراہ نوری مالکی نے منگل کے روز کہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اکثریتی دھڑا تشکیل دینے کے بارے میں شیعہ سنی اور کرد جماعتوں کے ساتھ کسی حد تک مفاہمت ہو گئی ہے۔ قومی حکمت دھڑے کے سربراہ عمار حکیم نے بھی ٹویٹ کیا کہ وہ عراق میں قبل از وقت ہونے والے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والی جماعتوں اور سیاسی گروہوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان سے اس بات کے خواہاں ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اپنے ملک اور عوام کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے امیدوار عراقی عوام کی ضروریات اور خواہشات کے مطابق قوانین پاس کر کے ان کا اعتماد حاصل کریں گے۔ عراق کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج کے مطابق صدر دھڑے نے اب تک پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے قیدیوں نے سیونی جیل کے حکام کے رویوں سے تنگ آ کر منگل سے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے قیدیوں اور شہدا کے کیس کے انچارج جمیل علیان نے اعلان کیا ہے کہ سیونی حکومت کی جیلوں میں جہاد اسلامی فلسطین کے قیدیوں کی بھوک ہڑتال منگل کے روز سیونی حکام کے غیر قانونی اقدامات اور دی جانے والی ایزاؤں کی روک تھام کی غرض سے شروع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاد اسلامی فلسطین کے قیدیوں نے سیونی جیل حکام کے رویے سے تنگ آ کر منگل سے بھوک ہڑتال کر کے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے اور یہ اقدام سیونی جیل حکام کے اقدامات پر ان کا ایک رد عمل ہے۔ فلسطینی قیدیوں کے امور کے جائزہ کمیٹی نے بھی ایک بیان میں سیونی جیل حکام کی غیر قانونی سازشوں، اقدامات اور ایزا رسانی پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی قیدیوں کو کال کوٹریوں میں بند کیا گیا ہے اور انہیں نہایت ہی شدید شکنجے دیے جا رہے ہیں، اور فلسطین کے قیدیوں نے صہیونی حکام کے رویے سے تنگ آ کر یہ بھوک ہڑتال شروع کی ہے اور مقصد کے حصول تک یہ بھوک ہڑتال جاری رہے گی۔ حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے افغانستان کے صوبہ قندوز کی جامع مسجد میں دہشت گردانہ حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے ایک نشری خطاب میں سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ ہم اس دردناک سانحے کی مذمت کرتے ہیں اور اس سے متاثر ہونے والے مظلوم خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ داعش نے اس وحشیانہ حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم اس جرم کا اصل ذمہ دار امریکہ ہے۔ سید حسن نصر اللہ کے مطابق، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ نے داعشیوں کو عراق سے افغانستان منتقل کیا ہے، لہذا قندوز میں قتل عام کی ذمہ داری بھی واشنگٹن پر عائد ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ سانحہ قندوز کی عالمی سطح پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ جمعے کو افغانستان کے صوبہ قندوز کے علاقے سید آباد کے کیشیا جامع مسجد میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے میں 150 کے قریب نمازی شہید اور زخمی ہو گئے تھے۔ دہشت گرد گروہ داعش نے واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے افغان طالبان پر خواتین اور لڑکیوں کے حقوق کے احترام کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ نیو یارک میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے اینٹونیو گوترس کا کہنا تھا کہ انہیں طالبان کی طرف سے افغان خواتین اور لڑکیوں سے کیے گئے وعدوں کے پورے نہ ہونے پر تشویش ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے طالبان پر زور دیا کہ وہ خواتین اور لڑکیوں سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری اور انسانی حقوق کے عالمی قوانین اور ضابطوں کے مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ یونیو کے سیکرٹری جنرل نے افغانستان کی معیشت کو درپیش مسائل کے بارے میں کہا کہ ہمیں وہ راستہ تلاش کرنا ہوگا جس کے ذریعے معیشت دوبارہ سانس لے سکے۔ انہوں نے دنیا سے مطالبہ کیا کہ وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور اصولوں پر سمجھوتا کیے بغیر افغان معیشت کو بحران سے بچانے کے لیے لازمی اقدامات عمل میں لائیں۔ افغانستان میں طالبان کے نگران وزیر خارجہ امیر خان متقی نے افغانستان کے اثاثے روکنے سے متعلق امریکی اقدام کو شرمناک قرار دیا ہے۔ ان کا یہ بیان دوحا میں امریکی وفد سے طالبان کے مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے۔ افغانستان میں طالبان کے نگران وزیر خارجہ امیر خان متقی نے قطر کے دارالحکومت دوحا میں ایک پریس کانفرنس میں افغانستان کے اثاثے روکے جانے سے متعلق امریکی اقدام کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کو چاہیے کہ افغانستان کے اثاثے آزاد کرنے کے بارے میں غور کرے، اور یہ کہ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت اپنے ملک میں سبھی ملکوں کی املاک کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوحا میں ہونے والے مذاکرات میں ہم نے امریکی فریق کو بتا دیا ہے کہ جو تم چاہتے ہو اس کے بارے میں یہ مت سوچو کہ دباؤ ڈال کر حاصل کر سکتے ہو، بلکہ اسے تعاون کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ طالبان کے نگران وزیر خارجہ امیر خان متقی نے امریکہ کے ساتھ افغانستان کی سابق حکومت کے سمجھوتے کے بارے میں بھی کہا کہ جس فریق نے سمجھوتے پر دستخط کیے تھے وہ فرار ہو چکا ہے اور وہ اب ملک میں ہی نہیں ہے۔ افغانستان میں طالبان کے نگران وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم کسی بھی ملک کے داخلی امور میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے اور دیگر ملکوں سے بھی اسی بات کی توقع رکھتے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے شوپیاں میں سیکیورٹی فورسز اور مسلح عسکریت پسندوں کے درمیان تصادم میں سیکیورٹی فورس نے 3 عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دیا کہ پیر اور منگل کی درمیانی شب جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں میں شروع ہونے والے شوپیاں میں شروع ہونے والی مارکہ رائی بدستور جاری ہے اور پولیس نے 3 مسلح عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ کشمیر زون پولیس نے منگل کو اس مارکہ رائی کے بارے میں ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ شوپیاں میں کالا دم لشکر طیبہ کی ذیلی تنظیم TRF کے 3 مسلح جنگجو مارے گئے ہیں۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ عسکریت پسندوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامد کیا گیا ہے۔ شوپیاں میں یہ انکاؤنٹر ایک ایسے وقت ہوا ہے جب پچھلے چند روز کے دوران جموں کشمیر میں قتل اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ پیر کو جموں کے ضلع پونچھ میں عسکریت پسندوں نے 5 ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جموں کشمیر میں عسکریت پسندوں کا ساتھ دینے کے شعبے میں پچھلے چند روز سے اب تک 1200 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ریاست اتر پردیش کے ضلع لکھیم پور میں ایک مرکزی وزیر کی گاڑی سے ہلاک ہونے والے کسانوں کی یاد میں پورے ملک میں کسانوں نے دعائیہ جلسے اور اجتماعات منعقد کیے اور ملزموں کی گرفتاری اور مرکزی وزیر کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ لکھیم پور میں اس مقام کے قریب جہاں کسانوں کو مبینہ طور پر گاڑی سے کچل کر مار ڈالا گیا تھا، مختلف ریاستوں سے کسان لیڈر اور عام شہری پہنچے ہیں، جبکہ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے بھی وہاں پہنچ کر دعائیہ پروگرام میں شرکت کی اور مرنے والے کسانوں کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مدینے کو پہنچ کر کے میرا یہ دم نکل جائے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی کی تمنا ہے، مجھے نہ سروری نہ بادشاہی ہے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، تیرے محبوب کے در کی گدائی مجھ کو مل جائے، الہی اب کسی طرح میری قسمت بدل جائے، عطا کر دے فقط اک ریشہ کالی کملی کا مجھ کو۔
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام کلام امیر۔ کلام امیر کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین پروگرام کلام امیر کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. نہج البلاغہ کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں. اس میں ہم تین حصوں میں گفتگو کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. آج جو سب سے پہلا حصہ ہے خطبے کے حوالے سے, تو اس میں جو خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب جنگ صفین میں امام کے چاہنے والوں نے کچھ اہل صفین کو سب و شتم کرنا شروع کیا, برا بھلا کہنا شروع کیا, تو امام نے ان کو خطاب کر کے جو بیان جاری فرمایا, وہاں پر جو امام نے خطبہ دیا کہ یہ تمہارے شایان شان نہیں ہے کہ تم سب و شتم کرو, تم دوسروں کو برا بھلا کہو, تم دوسروں کو گالیاں دو, یہ تمہارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. یہ خطبہ امام نے اس مقام پر ارشاد فرمایا ہے. ناظرین درواقع یہ ہم سے خطاب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں سب و شتم سے کام نہیں لینا چاہیے, ہمیں کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, ہمیں کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے کتنا رائج ہے ہمارے یہاں, بات بات میں گالیاں دی جاتی ہے, بات بات میں نازیبا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو مولا یہ کہتے ہیں کہ بالکل اجازت نہیں ہے, اور اگر کوئی مومن ہے, خدا نخواستہ سامنے والا مومن ہے اور اس کے لیے سب و شتم کیا جا رہا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے, بہت بڑا گناہ ہے ایک مومن کے لیے. اور اگر مومن بھی نہیں ہے تب بھی یہ مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ قرآن نے بھی اس کو واضح کیا کہ اگر تم کسی کو یعنی سب و شتم کرو گے تو وہ بھی تمہارے اوپر جو ہے تمہیں برا بھلا کہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہو اور پھر وہ تمہارے ماں باپ کو نہ کہے. تو بہتر یہ کہ تم اپنے آپ کو محفوظ رکھو, بلکہ کہا کہ جو جھوٹے خدا ہیں, جو کافروں کے خدا ہیں, تم ان کے خداؤں کو بھی برا نہ کہو, اس لیے کہ جب تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو جو ہے برا کہیں گے. اسی تان و تشنی اور اسی طریقے سے لان کے حوالے سے بھی کوشش یہی کی جاتی ہے, اگرچہ لان میں جو لانت کرنا ہے اس میں اور سب و شتم میں فرق ہوتا ہے, لیکن پھر بھی اس میں بھی کوشش یہی کی جائے کہ جہاں تک ممکن ہو انسان اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے سامنے والے کو متوجہ کرے, سامنے والے کو متاثر کرے, اپنے اخلاق کے ذریعے, اچھی گفتگو کے ذریعے, خوش روئی کے ذریعے, جو اسلام نے ہمیں اصول بتائے ہیں. ضرورت ہی نہیں پڑے گی سب و شتم کی, آپ اخلاق کے ذریعے دوسرے کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں, تو وہاں ضرورت ہی نہیں ہے. تو ناظرین امام اسی حوالے سے یہاں پر جو بیان فرماتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کی زبانی اس کو دیکھتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن کلام اللہ علیہ السلام وقد سمع قوما من اصحابہ یسبون اہل الشام. مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا یہ خطبہ نمبر 206 ہے جو آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب صفین کے زمانے میں آپ کے بعض اصحاب نے اہل شام کو گالیاں دی. جب آپ کو یہ خبر ملی کہ آپ کے لشکر کے کچھ لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہیں تو آپ نے انہیں طلب کیا, وہ لوگ آئے, آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سب و شتم کر رہے ہو, تم لوگ اہل شام کو گالیاں دے رہے ہو. انہوں نے کہا بے شک انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے, ہم پر ظلم کیا ہے, اس لیے ہم انہیں گالیاں دے رہے ہیں. امام نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں. بعض لوگوں نے کہا یا علی کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم لوگ حق پر ہیں. کہا پھر کیا وہ لوگ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا یقیناً وہ لوگ باطل کے اوپر بھی ہیں. کہا پھر آپ گالیاں دینے سے کیوں روک رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ دیکھو گالیاں نہ دو, گالیاں دینا یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے, میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہوں کہ تم انہیں گالیاں دو, بلکہ گالی دینے کے بجائے تم ان کے اعمال اور حالات کا تذکرہ کرو, ان کے کردار کو لوگوں کے سامنے بیان کرو, انہوں نے جو حکم خدا کی مخالفت کی ہے تم وہ بیان کرو, انہوں نے جو تمہارے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے اس ظلم و ستم کو بیان کرو، اس لیے کہ اگر گالیاں دو گے تو اس کے دو رد عمل سامنے آ جائیں گے، اس کے دو رد عمل سامنے آئیں گے۔ پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ بھی تمہارے مقدسات کی توہین کریں گے۔ خود قرآن مجید نے یہ حکم دیا ہے کہ تم دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہو، انہیں بھی گالیاں نہ دو، اس لیے کہ اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ اور دوسرا رد عمل یہ سامنے آئے گا کہ ان کی اصلاح کے بجائے وہ اور سرکشی پر اتر آئیں گے، لہٰذا انہیں گالیاں نہ دو، گالیاں دینا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ مولا نے فرمایا کہ ان کے بارے میں تین باتوں کے لیے دعا کرو۔ ہم تمام لوگوں کے لیے یہ درس ہے کہ دشمن کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ دشمن کو ہم گالیاں نہ دیں، بلکہ مولا فرماتے ہیں کہ تم تین باتوں کے لیے ان کے لیے دعا کرو۔ تم خدا سے کہو کہ پروردگار ہم سب کے خونوں کو محفوظ فرما اور ہمارے معاملات کی اصلاح کر دے اور انہیں گمراہی سے ہدایت کے راستے پر لگا دے۔ ہمارا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے، ہمارا مقصد خون بہانا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بندگی پروردگار کی دعوت دیں، لوگوں کو اطاعت الہی کے اوپر آمادہ کریں۔ لہٰذا امام نے فرمایا ان چیزوں کے لیے تم دعا کرو، گالیاں نہ دو۔ گالی دینے کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے منع کیا ہے، جیسا کہ اس خطبے میں خود امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے گالیاں دینے سے روکا ہے، اسی طریقے سے ائمہ معصومین علیہ السلام نے گالیاں دینے، سب و شتم کرنے سے منع کیا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ساتھی تھا، آپ سفر پر جا رہے تھے، وہ آپ کا ہم سفر ہے، اس نے اپنے غلام کو گالی دی۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے ہی اس کے ان الفاظ کو سنا، اس گالی کو امام نے اس کی زبان سے نکلتے ہوئے سنا، تو امام نے فرمایا کہ تم نے اس کو کیوں گالی دی؟ اس نے اپنی بات کی تاویل کے لیے کہا، کہا مولا اس کے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے میں نے ایسے فقرے جو ہے وہ استعمال کیے ہیں، ایسی بات جو ہے وہ اس کے لیے کہی ہے۔ امام نے فرمایا خبردار، مجھے اس کے ماں باپ سے تعلق نہیں ہے، گالی دینا یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ امام نے پھر اس شخص سے رابطے کو توڑ لیا، کہا تم اپنی اصلاح کرو ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری محفل میں آ کر بیٹھ سکو۔
ناظرین، ابھی آپ نے خطبے کو ملاحظہ فرمایا کہ اس میں مولا کائنات نے سب و شتم کے لیے منع کیا تھا، اور اب ہم ایک نامے کی طرف چلتے ہیں۔ تو نامہ وہی ہے کہ جو اس سے پہلے بھی جس کے حوالے سے آپ گفتگو دیکھ چکے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کس طریقے سے اپنے عہدیداروں کو متوجہ کرتے ہیں کہ تمہیں کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ تو آج جو آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ ایک تو تواضع کے حوالے سے امام نے اس میں متوجہ کیا، تواضع سے پیش آنا چاہیے۔ تواضع ایک بہت اہم صفت ہے، درواقع یہ ایک کامیابی کا راز ہے۔ اگر انسان کے اندر توازو پیدا ہو جائے تو توازو ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جتنا اپنے آپ جتنا متوازے ہوتا ہے نا، توازو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یعنی انکساری۔ تو انسان جتنا جھکتا ہے خداوند متعال اس کو اتنا ہی بلند کرتا ہے۔ اگر واقعی کوئی بلند ہونا چاہتا ہے تو اپنے اندر توازو اختیار کرے، اور اس کی بہترین مثال جو دی جاتی ہے وہ نماز کی ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے، سجدے کے عالم میں جب وہ پہنچتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کے کوئی مقام نہیں ہے۔ خدا کے سامنے اس نے تواضع کا جو مظاہرہ کیا، یعنی اپنے جسم کا جو بلند ترین حصہ ہے جس کو پیشانی کہتے ہیں، وہ اس مقام تک پہنچاتا ہے جو پست ترین حصہ ہے جس کو خاک کہتے ہیں، زمین کہتے ہیں۔ تو جب یہ بلند ترین حصہ اس مقام تک پہنچتا ہے جس کو خاک کہتے ہیں، یعنی اس نے بالکل انتہا کر دی توازو کی. تو اب خداوند متعال اس کو اتنا بلند کرتا ہے اتنا بلند کرتا ہے کہ وہ اس نماز کو اور اس سجدے کو اس کی معراج قرار دیتا ہے. تو امام بھی یہی کہتے ہیں کہ تم واقعی اگر بلندی چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو کہ جو تمہاری رعیت ہے، جو یہ قوم ہے، وہ تمہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھیں، تو پھر تم ان کے ساتھ توازو سے پیش آؤ. جتنا تم توازو اختیار کرو گے اتنا ہی تمہاری عزت میں اضافہ ہوگا اور خداوند متعال تمہیں ان کی نظروں میں عزیز بنائے گا. اور دوسری ایک جو چیز تھی جس کو بیان کیا وہ مساوات کا درس تھا کہ دیکھو سب کے ساتھ مساوات اور محبت اور عدالت سے پیش آؤ، اس لیے کہ اگر تم نے عدالت کے دامن کو چھوڑ دیا تو پھر تمہارے پاس کچھ نہیں بچے گا. کسی بھی طرح کی تبعیض نہیں کرنی، نہ قومی حوالے سے، نہ لسانی حوالے سے، کسی بھی اعتبار سے تمام کے تمام جو ہیں وہ برابر ہیں. اور تمام اسلام نے یہی کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک کو دوسرے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی الہی کے ذریعے سے، جس کے پاس تقوی ہے تو وہ بافضیلت ہے اور جس کے پاس تقوی نہیں ہے وہ اس کے اوپر برتری رکھتا ہے. تو اس لیے یہی کہا کہ تم مساوات کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کے یعنی پیش آنا، اور ان کے ساتھ جو گفتگو کرنا اور رفتار کرنا، جو عمل کرنا، وہ محبت اور مساوات کے ساتھ کرنا. آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کے اس حصے کو اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں.
اس کے بعد یعنی تین اصول جو ہم نے یہاں پہ بیان کیے ابھی تک، یعنی ایک یہ کہ اللہ سے مدد طلب کرے، دوسرا یہ کہ سختی کے ساتھ نرمی سے بھی پیش آئے، اور تیسرا یہ کہ اصل جو ہے اسی پہ رکھے کہ مدارا کرنا ہے، مہربانی کے ساتھ پیش آنا ہے. تیسرے، چوتھے اور پانچویں اصول میں امام فرماتے ہیں کہ دیکھ اگر اب تیری طرف جو لوگ آئیں گے اپنی مشکلیں لے کے، کیونکہ تیرا منصب ہے ایک، تجھے میں نے ایک مقام دیا ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، اب کیسے ان کو حل کرنا ہے؟ سب سے پہلی چیز تیرے اندر توازو ہونا چاہیے، توازو اور انکساری سے پیش آ. پھر جب توازو ہوگا اس کے ساتھ ساتھ کشادہ روئی ہونی چاہیے، یعنی وقف لرائیت جناحک، اور جو تیری رائیت ہے، جو امت ہے، تو انکساری کے ساتھ پیش آ. وابسط لہم وجہک، اور تیرا چہرہ جو ہے نا کھلا ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ترش رو ہو، بلکہ کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے سامنے پیش آ. وَعَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، اور تیرا رویہ جو ہے نا وہ بالکل نرم ہونا چاہیے، لین ہونا چاہیے. لِنْتَ لَهُمْ، یعنی تو لین ہو ان کے لیے، ایسا نہ ہو کہ سخت ہو ان کے لیے، انسانوں کے لیے. اس طرح سے جیسے نبی اکرم بھی فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ مومنین جب ایک دوسرے سے ملے تو اپنے پروں کو بچھائیں، یعنی اتنا انکسار اور اتنی میانہ روی ہونی چاہیے، اتنا توازو ہونا چاہیے کہ اپنے پروں کو بچھانے سے مراد یہی ہے کہ اتنے نرم مزاج ہو، اتنے نرم مزاج ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے واقعا حشاش پشاش، نرم مزاج اور نرم رویہ اختیار کرنے چاہیے. پھر آخر میں ایک اور اصول کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ اس مقام اور منصب کی نسبت جو تیرا فرض بنتا ہے اور اس اصول کے پابند رہنا تیرے اوپر لازم ہے، وہ یہ ہے کہ اصل مساوات، مساوات کو فراموش نہ کرنا. ایسا نہ ہو کہ جو مقام اور منصب تیرے سپرد کیا گیا ہے، اب دو طرح کے لوگ تیرے پاس آئیں گے، ایک وہ لوگ جو بڑے بزرگ ہوں گے، جو جن کے پاس سرمایہ بھی ہوگا، جو دولت مند بھی ہوں گے، جو اپنے آپ کو بڑے فاضل سمجھتے ہیں، بڑے ثروت اور مالدار سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا بھی آنا تیرے محکمے میں ہوگا، وہ بھی آئیں گے. اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو سماج میں بڑے کمزور ہوں گے. ان دو طبقوں کی طرف اشارہ فرما ہے امام نے، ایک جو سب سے بڑا اور اونچا طبقہ ہوگا سرمایہ کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، اور ایک وہ طبقہ، وہ لوگ جو بہت ہی کمزور اور ناتوان اور ضعیف ہوں گے مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، اور دیگر مسائل کے لحاظ سے. لہذا تیرا کام کیا ہونا چاہیے؟ تیرا کام یہ ہو کہ تو مساوات سے کام لے. ایسا نہ ہو کہ جو اشراف آئیں گے، جو ثروت مند آئیں گے، دولت والے آئیں گے، کہ جب تیری مساوات کو نہیں دیکھیں گے تو ان کے اندر، ان کے دلوں میں تما بڑھے گا کہ تو ناانصافی سے کام کر رہا ہے. اور ناانصافی اور بے عدالتی کے لیے، ناعادلانہ رفتار کرنے کے لیے تجھے وہ تیار کریں گے. اور کمزور مایوس نہ ہو. دیکھیں عبارت جو یہاں پہ مولا کائنات نے یہاں پہ بیان فرمائی ہے, فرماتے ہیں کہ حتی لا یتمع العظماء فی حیفک, کہ جو ثروت مند ہے ان کے اندر تما نہ ہو, امید نہ بڑھ جائے کہ وہ تجھ سے ناانصافی کروائیں, یعنی تیری ناانصافی کی امید ان کے اندر بڑھنی نہیں چاہیے. ولا یہی اسدعفا او من عدلکا, اور تیری عدل اور تیرے عدل اور ناانصاف انصاف سے ضعیف اور کمزور جو ہے وہ نا امید نہ ہو. لہذا تو مساوات کر لے. وَآسِبَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرَةِ وَالْإِشَارَةِ وَالتَّحِيَّةِ, اس سے پہلے یہ فقرہ ہے کہ جب تو ان کے درمیان مساوات کرے. کس میں مساوات کرے؟ ہر چیز میں. چاہے اگر سلام کرنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ امیروں کے ساتھ امیروں جیسی سلام کرو اور غریبوں کے ساتھ غریبوں جیسی سلام کرو, نہیں, سلام میں بھی مساوات ہو. اور جب نظر کرو گے, جب دیکھو گے, تو ایسا نہ ہو کہ غریبوں کو ایک گوشے سے دیکھو گے آنکھ کے, لیکن امیر کو جب دیکھو گے تو نظر بھر دیکھو گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. انہیں تیرے دیکھنے میں بھی اور سلام کرنے میں بھی مساوات ہونی چاہیے. یہ مساوات جب تیرے اندر پیدا ہوگی تب غریبوں کو انصاف ملے گا اور غریبوں کو وہ حق ملے گا جو اسلام نے ان کے لیے معین کیا ہے.
ناظرین اکرام, آپ نے پروگرام کے دونوں حصوں کو ملاحظہ فرمایا, اور اب جو تیسرا حصہ ہے جس میں حکمتوں کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے, اور حکمتیں درواقع وہ اصول ہیں جو زندگی گزارنے کے زرین اصول ہیں جو ہمارے لیے سید رضی نے مرتب کی ہیں مولا کائنات کے بیانات سے. تو آج جو آپ کے سامنے ہم حصہ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی ایک حکمت کا حصہ ہے, کہ جس میں جو اس سے پہلے دو حصے اس کے آپ دیکھ چکے ہیں, اس میں امام فرماتے ہیں کہ جو فرصتیں ہیں وہ اس طریقے سے گزر جاتی ہیں جیسے بادل گزر جاتے ہیں. بادل آتا ہے چلا جاتا ہے, انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی امام متوجہ کر رہے ہیں کہ تمہیں اپنی زندگی کی قدر کرنی چاہیے. جو فرصتیں, جو لمحات, جو زندگی خداوند متعال نے تمہیں عطا کی ہے اس کی قدر کرو اور اس میں عمل کرو. انسان متوجہ نہیں ہوتا. انسان کبھی بچہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ نوجوان ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, پھر وہ اس کے بعد جو ہے دھیرے دھیرے زندگی کے مراحل طے کرتے کرتے وہ پیری تک اور ضعیفی تک پہنچ جاتا ہے, اور یہ منزل وہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے بس ہمیشہ پھر وہ افسوس کرتا ہے, کاش میرے پاس وقت ہوتا, کاش میں ایسا کر لیتا, کاش میں ایسا کر دیتا. یعنی بڑھاپے میں جانے کے بعد افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا کہ اگر ہمارے پاس وقت ہوتا تو ہم یہ کر لیتے. لیکن جب انسان جوان رہتا ہے اس وقت اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا, نہ جانے کس طرف یعنی مشغول رہتا ہے, کن چیزوں میں سرگرم رہتا ہے, اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میری زندگی کن چیزوں میں گزر رہی ہے. تو امام اسی کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ زندگی کے گزر جانے سے پہلے اس کی قدر کرو, چونکہ تمہاری زندگی کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے کن چیزوں میں اپنی زندگی گزاری ہے, کتنا جو ہے تم نے اس سے استفادہ کیا ہے, کتنا تم نے خداوند متعال کی اطاعت کے لیے اس کو یعنی تم عمل میں لائے ہو. تو انسان کو متوجہ رہنا چاہیے اور ہمیشہ یہ سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے کہ یہ جو زندگی کے ایام میری گزر رہے ہیں, یہ جو لمحات گزر رہے ہیں, یہ اطاعت الہی میں گزر رہے ہیں یا معصیت الہی میں گزر رہے ہیں. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس کے حوالے سے جو اس کے معارف ہیں مل کر دیکھتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال علی علیہ السلام قرنت الہیبۃ بالخیبۃ والحیاء بالحرمان والفرصۃ تمر مر السحاب فانتهزوا الفرص الخیر. حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ڈر اور ناامیدی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, اور انسان کی حیا اور اس کا محروم ہونا ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والفرصۃ تمر مر الصحاب, کہ انسان کی زندگی میں جو فرصتیں ہیں، انسان کی زندگی میں جو اپرچونٹیز ہیں، وہ تمر مر الصحاب، وہ اسی طریقے سے گزر جاتی ہیں جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں. فانتهزوا فرص الخير، تو جو اچھی فرصتیں ہیں، اچھی اپرچونٹیز ہیں، ان کو غنیمت جانا جائے، ان کو غنیمت جانیے. تو امام کیونکہ اس سے پہلے دو باتیں بیان فرما چکے تھے، ایک انسان کے ڈر کی بنسبت اور ایک انسان کے شرم اور حیا کی بنسبت، ان دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد کہ جن کی بنسبت ہم لوگوں نے پچھلے دو پروگرامز کے اندر گفتگو کی، اب آ کر امام یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جب ڈر انسان کے لیے ناامیدی لے کر آتا ہے تو انسان کو بہت سی جگہوں پر ڈرنا نہیں چاہیے، اور جب انسان شرم کرتا ہے اور وہ اچھی جگہ پر اگر شرم کر جائے گا تو بھی وہ محروم ہو جائے گا، تو انسان کو بہت سی جگہ پر شرم بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اب وہ مقام ہے کہ جب امام ارشاد فرمائے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر انسان کے لیے کوئی اچھی اپرچونیٹی آ رہی ہے، اگر انسان کے لیے کوئی اچھی فرصت سامنے آ رہی ہے، تو اس فرصت سے انسان کو استفادہ کرنا چاہیے، اس فرصت کو انسان کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اس فرصت کو استعمال نہیں کرے گا تو یہ فرصت اس کے لیے باقی نہیں رہے گی، یہ فرصت اس کے لیے ویٹ نہیں کرے گی، صبر نہیں کرے گی، بلکہ یہ جس طریقے سے بادل گزر جایا کرتے ہیں، یہ فرصت بھی اس کے پاس سے گزر جائے گی. یہ وہ جملہ ہے کہ جو انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت کارساز ہے. کہیں پر بھی اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی اپرچونیٹیز کیسی ہوتی ہیں، انسان کی زندگی میں فرصتیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے آپ کے لیے اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ دین کے حوالے سے کوئی علم حاصل کر سکیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس اپرچونیٹی آ رہی ہے کہ آپ کسی مومن کی خدمت کر سکیں، کسی مومن کی مدد کر سکیں، مثال کے طور پہ بہت سے لوگوں کے پاس یہ اپرچونیٹی نہیں ہوتی ہے کہ وہ والدین کی خدمت کر سکیں، لیکن اگر کسی کے پاس ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپرچونیٹیز انسان کا ویٹ کریں گی؟ کیا یہ فرصتیں انسان کے لیے انتظار کریں گی کہ جب انسان کا دل چاہے آج نہیں، کل نہیں، 10 سال بعد ہی جا کر وہ ان فرصتوں کو استعمال کرے؟ نہیں، فرصتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بادلوں کی طرح گزر جایا کرتی. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اچھی فرصتیں ہیں ان کو فوراً استعمال کرو، ان کو فوراً غنیمت شمار کرو، اور ان کی طرف جا کر ان فرصتوں کو استعمال کر کے اپنے اہداف تک کے، اپنی زندگی میں کامیابی تک کے پہنچ جاؤ. یہی سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ فرص الخیر ایک قید احترازی ہے، یعنی خیر سے امام جو شر کی فرصتیں ہیں ان کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو الگ کرنا چاہ رہے ہیں. کہ ممکن ہے تمہاری اپرچونیٹیز میں دو طریقے کی اپرچونیٹیز ہوں، ایک وہ ہیں کہ جو اچھی چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو غلط چیز تک کے لے کے جا رہی ہیں. تمہیں وہ راستہ اپنانا ہے کہ جو تمہارے لیے اچھا ہے. تو لہٰذا انسان کے لیے اگر کوئی فرصت سامنے اس کے ہے، انسان کے لیے کوئی اچھا راستہ سامنے رکھا ہوا ہے، تو انسان اس کو اختیار کرے. لیکن اگر صرف برا راستہ ہے سامنے، تو یہاں پر غنیمت شمار کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے. اگر برا راستہ ہے تو یہاں پر جلدی کرنے کی بات نہیں ہوئی ہے، جلدی وہاں پر انسان کرے جہاں پر اچھا راستہ انسان کے سامنے رکھا ہو. وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ، جلدی کرو لیکن مغفرت کی طرف، رحمت کی طرف. سارعوا إلى الخيرات، کہ خیرات، اچھائیوں کی طرف جا کر جلدی کرو، نہ کہ برے راستے کی طرف. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین کرام، بہت شکر گزار ہیں آپ کے، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. پروگرام کے تینوں حصے آپ کے سامنے پیش کیے گئے اور آپ نے تینوں حصوں کو دیکھا. خداوند متعال سے دعا یہ ہے کہ وہ ہماری اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے مفید قرار دے, ہم نے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کیا ہو. چونکہ اگر حاصل نہ ہو تو پھر یہ وقت اسی طرح سے گزر رہا ہے کہ جیسے اس حکمت میں بھی کہا جاتا تھا, ہمارا جو سب سے زیادہ وقت گزرتا ہے نا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے گزرتا ہے. تو ہمیں اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے, کون سی نہیں دیکھنی چاہیے. اگر واقعی ہمیں اس سے کچھ مل رہا ہے تب تو ہمیں اپنا وقت اس کو دینا چاہیے, اور اگر نہیں مل رہا ہے تو یہ بھی وہی ہے جس کی طرف امام نے متوجہ کیا تھا کہ بادل کے طریقے سے گزر جائیں گے لیکن تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ, فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فنکما کافیان، وانصرانی فانکما ناصران. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث الغاث، ادرکنی 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 الساعه الساعه الساعه، العجب العجب العجب، یا ارحم الراحمین به حق محمد و آله الطاهرین.
Thank you.